مدینے کا سفر ہے اور میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین. وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سابقہ نشست میں ہماری گفتگو جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم بن عقیل علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت تک اور ساتھ ہی ذکر ہوا حضرت مسلم کے دو فرزندان یعنی جناب ابراہیم اور جناب محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں. جب ذکر ہوتا ہے سفیران امام حسین کا تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کا ہے, لیکن ساتھ ہی ایک دوسرے سفیر کہ جنہیں امام حسین نے مکے سے نکلنے کے بعد کوفے کی جانب بھیجا, ان کا نام تھا قیس بن مسحر سیداوی. جناب قیس بن مسحر سیداوی کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا خط لے کے بھیجا. بعض کوفے کے بزرگان کے نام وہ خط لکھا تھا اور اس خط میں اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی چند احکام صادر فرمائے تھے. اس سے پہلے کہ امام حسین نکلتے مکے سے کوفے کی جانب, عامر بن سعید کے جو یزید کے دور میں مکے کا حاکم تھا, جب تک وہ مکے میں رہا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہیں تھے, اس نے بھی مصلحتاً امام حسین کے خلاف کچھ کام تو کیے, مخالفت بھی کرتا رہا, لیکن کھل کے جنگ یا کھل کے مقابلہ نہیں کیا. جب امام حسین مکے سے نکلے تو اس شخص نے یزید کو خط لکھا کہ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں کوفے کی جانب. یزید نے خط لکھا ابن زیاد کو اور یہ خط پہنچ گیا ابن زیاد کے پاس. جب یزید کا خط پہنچا تو اس میں یہی تھا کہ راستوں کو تنگ کر دو, محافظ بٹھا دو, آنے جانے والوں کے پہرے سخت کر دو. لہٰذا جب پہرے لگے ہوئے تھے اس دوران کوفے کے پاس پہنچے جناب قیس بن مسحر سیداوی. ابھی جناب قیس بن مسحر سیداوی کوفے کے قریب ہی تھے کہ ابن زیاد ملعون کے فوجیوں نے آپ کا گھراؤ کر لیا, اور اس وقت رسم یہ تھی کہ تمام مال کو ٹٹولا جائے اور تحقیق کی جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. لہٰذا آپ کے پاس جو سب سے اہم چیز تھی وہ خط تھا, اور خط میں نام تھے چند ان لوگوں کے کہ جن کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کیا. لہٰذا تاریخ میں مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب قیس بن مسحر سیداوی نے اس خط کو جتنا پھاڑ سکتے تھے پھاڑا, کیونکہ اس زمانے میں کاغذ بھی سخت تھا, یا وہ کسی موٹے کاغذ پہ تھا یا کسی باریک چمڑے پہ تھا. اس بالآخر باریک چمڑے یا موٹے کاغذ کو جو زمانے کی رسم تھی اس کاغذ کو جتنا پھاڑ سکتے تھے, وہ بھی اس عالم میں کہ فوجی اب ان کا گھراؤ تنگ کر رہے ہیں, اور پھاڑنے کے بعد جتنا آپ اس کو نگل سکتے تھے نگلا, اور جتنا باریک باریک پھاڑ سکتے تھے اسے پھاڑا تاکہ لوگوں کے نام ان تک نہ پہنچیں. جناب قیس بن مسحر سیداوی نے بجائے اپنا دفاع کرنے کے, اپنے آپ کو بچانے کے, مقدم کیا اور زیادہ اہمیت دی ان لوگوں کو کہ جن کے نام امام حسین نے اس خط میں لکھے تھے, اور جناب قیس بن مسحر سیداوی یہ جانتے تھے اگر یہ خط ابن زیاد ملعون کے ہاتھ تک پہنچ گیا تو ان لوگوں کو بھی قتل کیا جائے گا. بس بہتر یہ ہے کہ میں ایک پکڑا جاؤں, شاید بچ جاؤں, شاید قتل کر دیا جاؤں, لیکن ان لوگوں کی جان بچ جائے گی. یہ ماجرا گرفتار ہونے کے بعد ابن زیاد کے فوجیوں نے عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچایا کہ یہ خط لے کے آ رہا تھا, یہ حسین ابن علی کا سفیر ہے اور نام اس کا قیس بن مسحر سیداوی ہے, سیداوی قبیلے سے. سوال کرنے پہ انہوں نے تمام جوابات دیے کہ ہاں میرا نام قیس ہے, میرے باپ کا نام مسحر ہے, سیداوی قبیلے سے ہوں, حسین ابن علی کا ساتھی ہوں. مکے سے جب تک نکلا امام حسین کے ساتھ تھا, مکے اور کوفے کی درمیان ایک منزل سے مجھے امام حسین نے رخصت کیا, کہا نام بتاؤ, کہا نام مجھے یاد نہیں, وہ خط میں تھے. آخر میں اس نے بہت زیادہ شدت کی کہ یا نام بتاؤ یا ممبر پہ جا کے حسین ابن علی اور ان کے بھائی حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن ابی طالب کو گالیاں دوں. قیس بن مسحر سیداوی نے کہا کہ یہ دوسری والی بات مجھے قبول ہے کہ میں ان لوگوں کو جا کے شہر میں کھڑے ہو کے جہاں تم کہو گے وہاں میں گالیاں دوں گا. لہٰذا اس نے اہتمام کیا, اعلان کروایا, اور جب یہ اعلان ہو گیا لوگ جمع ہو گئے. کوفے کے ایک بازار میں لا کے انہیں کھڑا کیا گیا, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ مسجد میں لا کے کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اظہار برات کرے گا حسین ابن علی سے، حسن ابن علی سے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی ان تینوں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ لعنتیں بھیجے گا، اور امیر عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ابن معاویہ کی تعریف کرے گا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بات سننے والوں کو تعجب ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث و پلیت ہو سکتا تھا؟ کیا اس زمانے کی گورنمنٹ کی یہ پالیسی تھی کہ امام حسن یا امام حسین یا خود حضرت علی کو گالیاں دی جائیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ حاکم شام نے جنگ صفین کے بعد سے جو مولا علی کے خلاف گالیوں کا سلسلہ اور پروپیگنڈے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ پروپیگنڈا تو یہاں تک پہنچا تھا کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں صبح کی نماز کے وقت تلوار سے وار کیا گیا اور آپ کے سر اقدس پہ ضربت لگی، جب یہ خبر شہادت کی پہنچی دمشق میں، تو دمشق میں حاکم شام کے طرفداروں نے، کہ جو حاکم شام کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بالکل بدل چکے تھے، انہوں نے سوال کیا، کیا علی ابن ابی طالب نماز پڑھتے تھے جو صبح مسجد میں گئے؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے جو سجدے کے عالم میں ان میں ضربت لگی؟ یہ چیز شام والوں کے لیے اس خبر شہادت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بات تھی کہ ہم نے تو علی کے بارے میں یہ سنا وہ سنا، آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں، تو کیا وہ مسجد بھی جاتے تھے؟ آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کے سر پہ ضربت لگی جب وہ سجدے میں تھے، تو کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ تو عالم تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغض اور دشمنی اور کینے اور حسد کا۔ دوسری جانب لعنتوں کا سلسلہ جو شروع ہوا تو وہ جناب عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک چلا، انہوں نے اپنے دور میں اس لعنتوں کے سلسلے کو، یعنی مولا علی، امام حسن، امام حسین کے اوپر جو لعنتوں کا سلسلہ تھا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آ کے کنٹرول ہوا۔ البتہ زیادہ جو لعنت بھیجی جاتی تھی وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھیجی جاتی تھی۔ یہی تقاضا اس ملعون یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے کیا جناب قیس بن مسحر سعداوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے، کہ یا تم نام بتاؤ یا تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اب نام تو تم نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہو کہ میرے پاس خط بھی نہیں ہے، میں نے پھاڑ دیا۔ یا تم قتل کے لیے تیار ہو جاؤ یا لعنتیں بھیجو۔ قیس بن مسحر سعداوی نے کہا کہ دوسری والی شرط مجھے قبول ہے۔ اب جب انہیں بازار میں لا کے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا، اہل بیت علیہم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر درود و سلام بھیجا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن، امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا، سب کی تعریفیں کیں، اور اس کے بعد یزید اور اس کے بڑے اور تمام بنو امیہ کے حاکموں اور خصوصاً عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے باپ کے اوپر لعنتیں بھیجیں، اور کہا کہ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، میں نے بظاہر اس وعدے کو قبول کیا لیکن اس کی سازش کو پامال کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ نے لعنتیں بھیجیں، اس کے بعد یہ خبر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچی، اس نے جھنجلا کے فوراً حکم دیا، اور وہی کام کہ جو جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، وہی کام ان کے ساتھ کیا گیا کہ دار الامارہ کے اوپر لے جا کے جناب قیس بن مسحر سعداوی کو بلندی سے پھینک دیا گیا۔ حتیٰ روایتوں میں بیان ہوا کہ اتنی بلندی سے پھینکا گیا کہ سر کو تن سے جدا کیا گیا کہ آپ کے جسم کی ہڈیاں جدا ہو گئی تھیں، آپ کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کے بعد وہی کام کہ سر تحفے کے طور پہ دمشق بھجوا دینا اور پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفے میں دہشت پھیلانے کے لیے، تاکہ جب امام حسین آنے والے ہوں یا اگر کوئی اور اس دوران قیام کے لیے تیار ہے تو وہ لوگ ڈر جائیں ان لاشوں کو دیکھ کے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو آج بھی پولیٹکس میں کیا جاتا ہے کہ قتل عام کے بازار کو گرم کیا جائے تاکہ لوگ ڈرنے لگیں۔ اگر وہ خود کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کی خواتین، چاہے وہ مائیں ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے وہ بیویاں ہوں، اپنے مردوں کو اپنا واسطہ دیں، خوف دلائیں کہ ایسا کام نہ کرو، جان چلی جائے گی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس کام کے اوپر بہت توجہ دی، لہٰذا جو بھی قتل ہوتا تھا اس کی لاش کو گلی کوچوں میں پھرایا جاتا تھا، یہی اس نے کام انجام دیا جناب قیس بن مسحر سعداوی کے ساتھ۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام احرام پہنے ہوئے ہیں، 8 ذی الحج کو ظہر کے وقت کہ جب تمام حاجی عرفے کی جانب حرکت کر رہے ہیں، عین اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام حاجی عرفات کی جانب، منا کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، عین اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکلتے ہیں کوفے کے لیے۔ اگر امام حسین کی مظلومیت کو دیکھا جائے تو یہ کافی ہے کہ عام حاجی، عام مسلمان حج کر رہا ہے، نواسۂ رسول، امام وقت، رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ، وہ کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، وہ کہ جنہیں جنت کا سردار کہا، وہ کہ جنہیں قرآن مجید میں رسول کا فرزند کہا گیا، وہ حج کو ترک کر کے کوفے کی جانب نکل رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی ایک بہت بڑی مظلومیت ہے کہ امام حسین ان کے ساتھ ان کے اصحاب اور انصار اب مکے سے نکل رہے ہیں۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ جب امام حسین کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ مکے میں رکے رہیں، تو امام حسین نے سب سے زیادہ جس چیز کی جانب توجہ دلائیں وہ دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کہ میں مکے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کیا جائے اور مکے کی حرمت پامال ہو، کیونکہ یزید نے کچھ افراد کو بھیجا تھا کہ جو حاجیوں کے روپ میں امام حسین کو دوران طواف شہید کرتے۔ امام حسین نے اس سے اپنے آپ کو نجات دلانا چاہیے۔ البتہ ایک جانب تو خانہ کعبہ کی حرمت، لیکن دوسری جانب اگر امام حسین کو بغیر کسی قیام کے مکے میں اس طریقے سے شہید کر دیا جاتا، اور پھر بعد میں ممکن ہے جس طرح سے آج بعض لوگ اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، ریسرچ اسکالر بھی کہتے ہیں اور یزید کے کاموں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس دور میں بھی کہہ دیا جاتا کہ جی کسی کو قرض کی ضرورت تھی، امام حسین سے کوئی دشمنی تھی، ایک حاجی نے چاقو مار دیا امام حسین کو، تو امام حسین کا قیام اور امام حسین کی تحریک دب جاتی۔ لہٰذا امام حسین مکے میں تھے اور مختلف جگہ سے اور مختلف لوگ آ کے امام حسین سے یہ طلب کر رہے تھے کہ آپ مکے ہی میں رکیں، جن میں سے جناب محمد حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں لیکن دوسری والدہ سے ہیں، وہ آئے اور آنے کے بعد یہی نصیحت کی کہ آپ نہ نکلیں۔ آپ ہی جناب محمد حنفیہ جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ کو نصیحت کی کہ آپ مکے نہ جائیں، اور جب آپ مکے سے نکل رہے تھے تو آپ نے نصیحت کی کہ آپ کوفے نہ جائیں، مکے ہی میں رکیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ان میں سے تقریباً ہر شخص نے یہی کہا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، اور تقریباً ہر شخص کو امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کربلا میں مجھے قتل کیا جائے گا، اور بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ خدا تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا و یرکن سبایا، اور امام حسین نے اپنے خواران سے کہا کہ تمہیں اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا مراد؟ کہ یہ چیز فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی دین اسلام کو جب خطرہ ہوگا تو وہ امام حسین کے خون سے وہ خطرہ ٹلے گا، اور جب یزید جیسے لوگ اپنے آپ کو خلیفہ کہیں گے اور پھر اپنے ناموں کو نماز جمعہ میں خطیبوں کے ذریعے سے مساجد میں بلند کروائیں گے، یہ سلسلہ زیادہ دن تک چل نہیں پائے گا۔ لیکن جب لوگ دیکھیں گے کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو یزید نے اسیر کیا اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا، تو یزید پھر اس مقام کو کھو دے گا، اور آئندہ آنے والی نسلیں یہی سوال کریں گی کہ یزید تو تھا ایسا، اسے لایا کون تھا، کون سے حالات اور واقعات تھے کہ رسول اللہ کے بعد 50 سال کے بعد اہل بیت کے اوپر اتنے ستم ڈھائے گئے، اور پھر لوگ سوال کریں گے کہ 50 سال کے بعد یہ جو سلسلہ 50 سال کے بعد ہوا، اس سے پہلے بھی اہل بیت پہ ظلم کیا گیا، اور 50 سال کے بعد یعنی 61 ہجری کے بعد بھی اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، یہ سوال تا قیامت لوگوں کے ذہن میں ابھرے گا۔ اور اس سوال کے ابھرنے کی سب سے اہم وجہ ہے امام حسین کی مظلومیت، اور سب سے اہم وجہ ہے جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اسیری، اور اسی وجہ سے امام حسین نے اپنا سر دینا قبول کیا، خدا کا حکم تھا، اور اسی لیے جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور باقی اہل حرم خصوصاً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ان مشکلات کو اور اسیری کو برداشت کیا۔ امام حسین کو روکنے والوں میں جناب محمد ابن حنفیہ، جناب عبداللہ ابن جعفر اور ساتھ ہی چند نام ملتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کے، جناب عبداللہ ابن عمر، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن زبیر کہ جنہوں نے بعد میں خلافت کا دعویٰ کیا، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر کے درمیان ایک دفعہ خود حرم میں بہت زیادہ بحث ہوئی کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کے جانے پہ افسوس ظاہر کیا تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم تو خوش ہو کیونکہ تم خود خلافت کے دعوے دار ہو، تمہیں کس نے حق دیا کہ اپنی خلافت کا دعویٰ کرو؟ تو کہا کہ میں کیونکہ ایک عزت اور آبرو رکھتا ہوں اور خاندانی طور پہ شرافت اور احترام کا حقدار ہوں، تو جناب عبداللہ ابن عباس نے یہی کہا کہ یہ شرافت اور یہ احترام ہم سے تم تک پہنچا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا، کیونکہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطم حضرت علی علیہ السلام کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ کے فرزند تھے جناب زبیر. اہل بیت سے اور رسول اللہ سے جو انہیں نسبت تھی وہ جناب صفیہ کے ذریعے سے تھی. اسی چیز کی جانب توجہ دلائی جناب عبداللہ ابن عباس نے کہ جس شرافت کا تم دعویٰ کر رہے ہو یہ شرافت اور یہ احترام ہماری جانب سے تم تک پہنچا ہے, یہ احترام تمہارا اپنا ذاتی نہیں ہے, یہ تمہارے باپ اور دادا والا احترام نہیں ہے, یہ والدہ کی طرف سے تمہیں پہنچا ہے, یعنی تمہاری دادی جناب صفیہ کی جانب سے تم تک پہنچا ہے, اور تم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ امام حسین یہاں نہ رہیں. اور بعد میں یہ چیز تقریباً ثابت ہوئی کہ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا. یہ تفصیل انشاءاللہ کبھی بعد میں بیان ہوگی, لیکن جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر اور بیر ان کے بعد اوزاغی, اسی طرح سے جناب عبداللہ ابن جعفر نے خط لکھا عامر بن سعید کے نام اور کہا کہ امام حسین کے لیے تم امن دو, میں آتا ہوں. پھر عامر بن سعید کے جو حاکم مکہ تھا اس نے اپنے بھائی کو بھیجا جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ اور یہ تقاضا کیا ان دونوں نے کہ آپ کے لیے امن ہے, آپ کوفے نہ جائیں, آپ یہاں رہ سکتے ہیں, آپ جتنا چاہیں مکے میں رہ سکتے ہیں. بالآخر ایک وقت آیا کہ امام حسین نے دو چیزوں کی جانب توجہ دلائی. ان میں سے پہلی چیز یہ کہ مجھے قتل کیا جائے گا, کربلا میں قتل کیا جائے گا, میں اس جگہ سے آشنا ہوں, یہ چیز حتمی ہے. اور یہیں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو واقعہ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ اتفاقی نہیں تھا. ایسا نہ کوئی تصور کرے کہ امام حسین جا تو رہے تھے اس کام کے لیے, اس کے بعد شہید کر دیے گئے. نہیں, خطوں کے وجہ سے اور دعوتوں کی وجہ سے ایک حجت تمام ہو چکی تھی کہ امام وقت اب ان کا انکار نہیں کر سکتے تھے. لیکن دوسری جانب رسول اللہ ولادت کے وقت ہی بتا چکے تھے کہ حسین ابن علی کو کربلا میں شہید کیا جائے گا, یہ گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. اور دوسری چیز جو امام حسین نے بیان کی کہ میں جہاں بھی رہوں, حتیٰ جناب عبداللہ ابن جعفر کہ جو جناب زینب کے شوہر تھے ان سے عرض کی, امام حسین نے ان سے فرمایا کہ اگر میں کسی بل میں بھی چلا جاؤں, یعنی کسی حشرات اور عرض کے بل میں چلا جاؤں, یہ کنایا ہے کہ ایسی جگہ بھی چھپ جاؤں تو یہ لوگ, اشارہ کیا بنو امیہ کی جانب, مجھے وہاں سے نکال کے قتل کریں گے. مجھے جانا وہی ہے کہ جہاں کے لیے فیصلہ ہوا ہے اسی زمین میں مجھے قتل ہونا ہے, وہاں تک مجھے پہنچنا ہے. لہٰذا آپ مکے سے 8 ذی الحج 60 ہجری کو آپ نے ترک کیا. آپ مکے سے نکلے, جو پہلی منزل راستے میں پڑی اس منزل کا نام تھا ابتہ. یہ وہ منزل ہے کہ یہاں پر پانی جمع ہوتا تھا مختلف علاقوں کا, منا میں جو پانی جمع ہوتا تھا وہ بھی بہ کے اس علاقے میں آتا تھا. یہ وہ منزل ہے کہ مکے سے نکل کے کچھ فاصلے پہ ہے, لیکن یہ منزل مکے اور مدینہ کے درمیان ہے. درمیان سے مراد یہ تصور نہ کیا جائے کہ بالکل اس کے بیچ میں ہے, بلکہ مکے اور مدینہ کے راستے میں ہے. مکے سے جو راستہ نکلتا تھا کوفے کی جانب, پہلے یہ راستہ جاتا ہے مدینہ کی جانب, پھر ایک جگہ آتی ہے کہ وہاں سے ٹرن ہوتا ہے کوفے کی جانب. لہٰذا امام حسین کا جو رخ تھا پہلے مرحلے میں مدینہ کی جانب تھا, لیکن مدینہ آپ نہیں جا رہے تھے بلکہ مکے سے ایک راہ نکلتی تھی کہ وہاں کوفے کی بھی راہ تھی اور ساتھ ہی ایک راستہ پھر جاتا تھا مدینہ کی جانب. تو یہ راستہ ایک جگہ تک مشترک تھا, پھر ایک جگہ جا کے تقسیم ہوتا تھا مدینہ کی جانب اور دوسری جگہ تقسیم ہوتا تھا کوفے کی جانب. اب امام حسین جب مکے سے باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ کا رخ مدینہ کی جانب ہے. پہلی منزل ابتہ پڑی اور یہ سب سے پہلی منزل تھی مکے اور مدینہ کے درمیان. اس منزل سے جو آگے بڑھے تو تنعیم نامی منزل میں پہنچے, وہاں آپ نے قیام کیا. اور اسی راستے میں آپ نے دیکھا کچھ قافلے آ رہے ہیں یمن سے, تو آپ نے یہاں سے کچھ اونٹ ان لوگوں سے لیے, کچھ اونٹ خریدے, کچھ اونٹ کرائے پہ لیے, اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے راستے تک, جو جانا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. کچھ لوگ ساتھ ہوئے, کچھ لوگ آدھے راستے سے واپس ہو لیے, لیکن یہ قافلہ ان کے اونٹوں کے ذریعے سے ذرا آگے بڑھا. اس کے بعد جو اگلی منزل آئی اس کا نام تھا صفا. اس صفا کی منزل سے آپ بڑھنا شروع ہوئے تو راستے میں آپ کی ملاقات مشہور و معروف شاعر کے, جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ مدہ سرائی فرماتے تھے جناب فرزدق, ان سے ملاقات ہوئی. جناب فرزدق سے جب آپ نے کوفے کے حالات پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار آپ کے مقابلے میں ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کل تک جناب مسلم کے طرفدار تھے, کہ انہوں نے بھی تلوار اٹھائی؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے تلوار نہیں اٹھائی, بلکہ اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے تو ان کی شراکت اس صورت میں تھی کہ وہ خاموش ہو گئے، اگر وہ اٹھ جاتے اور اپنی جانوں کا خوف نہ کرتے، یہ بزدلی نہ دکھاتے، عبید اللہ ابن زیاد کے پروپیگنڈے میں نہ آتے، تو بالآخر بعد میں بھی قتل ہوئے، بعد میں بھی ان کے لیے مشکلات ہوئیں، لیکن آج اگر اٹھ جاتے امام حسین کے ساتھ تو عبید اللہ ابن زیاد وہ کچھ نہ کر پاتا، لیکن بالآخر یہ لوگ ڈر گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوفے میں فوجیں کہاں کی تھیں؟ کوفے میں فوجیں یہاں پر مرکز بن گیا تھا پہلے زیاد بن ابی کا، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کا، اور اس سے پہلے بشیر بن نعمان کا، یہ پورا ایک مرکز بن چکا تھا۔ کب سے مرکز بنا ہوا تھا؟ کوفہ گو کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی جگہ تھی، لیکن 40 ہجری میں جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے فوج لے کے حاکم شام سے جنگ کا ارادہ کیا، کیونکہ حاکم شام سے ایک جنگ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ صفین ہوئی، مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے جنگ کرنا چاہی، اور جب لوگوں نے دغا دیا، حاکم شام نے بعض لوگوں کے ایمان کو خریدا، تو پھر بہت زیادہ توجہ دی بادشاہ شام نے، حاکم شام نے کوفے کی جانب، کہ یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں سے بعد میں بھی خطرات ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ شام کے فوجیوں کو آباد کیا گیا، ارد گرد کے علاقوں کو خریدا گیا، کیونکہ یہ علاقہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آنے والے دور میں بھی مولا علی یا امام حسن یا امام حسین کے طرفداروں کا مرکز رہے۔ تو ایک جانب تو یہ ایک بہت زیادہ اہم فوجی مرکز ہو چکا تھا، اہل شام یہاں پر آ چکے تھے، وہ بس چکے تھے، ان کی آل تھی، ان کی اولاد تھی، ساتھ ہی اس کے قریب قریب فوجی چھاونیاں تھیں، انہی کے درمیان اہل کوفہ بعض وہ تھے کہ جو مولا علی امام حسن امام حسین کے چاہنے والے تھے، جن میں سے بعض نے دغا بازی بھی کی بلا شک، اور بعض حالات اور واقعات سے ڈر گئے اور امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے۔ ان اہل کوفہ والوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا کہ توابین کی صورت میں انہوں نے توبہ کی اور فوج کو تیار کیا۔ اس کے بعد جناب مختار کی قیادت میں تمام قاتلان امام حسین کو قتل کیا، ان سے انتقام لیا، اور اس کے بعد کوفہ پاک ہو گیا اس قسم کے تمام فتنوں سے۔ اب یہ کوفے کی مختصر سی صورتحال جو پہلے بھی بیان کی اور ہمیشہ سے بیان کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ایک سیاسی کیفیت آ جائے۔ یہ سیاسی کیفیت کبھی بھی نہیں بدلتی ہے، جب بھی خوف ہو، کبھی گھوڑوں کا خوف ہوتا ہے، تلواروں کا، فوج کا خوف ہوتا ہے، آج بھی خوف دلایا جا سکتا ہے ٹینکوں کا، توپوں کا، مارٹرز کا، جہازوں کا، کہ کسی علاقے میں ممکن ہے کہ لوگ اسلام کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک خوف سا ہو جائے۔ یہ کیفیت ہمیشہ رہی، ہر نبی کے ساتھ رہی، کبھی نبی کو کسی نے چھوڑا، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ جمعہ میں واضح بیان ہوا، وَإِذْ رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انْفَضُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ حتیٰ مدینہ میں ایسا وقت آتا تھا کہ نماز جمعہ کے لیے ندا دی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہاں بھاگ جاتے ہیں؟ کبھی لہو و لعب کی جانب اور کبھی تجارت کی جانب۔ رسول اللہ جو ہیں وہ اپنے چند قریبی لوگوں کے ساتھ تنہا رہ گئے، بہت سارے لوگ چلے گئے۔ یہی جلوہ نظر آتا ہے جنگ احد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس وادی سے نہ ہٹنا، اگر ہٹو گے تو مشکل ہوگی، لیکن جو لوگ اس وادی پہ مستقر کیے گئے، جن کو بٹھایا گیا، ان کے دل میں کیا آیا کہ نہیں اب ضرورت نہیں ہے؟ بعض کے دل میں کیا آیا کہ رسول اللہ نے اگر مال غنیمت تقسیم کر دیا تو ممکن ہے کہ ہمیں ہمارا مال نہ مل پائے۔ وہ اس وادی سے اتر آئے، خالد بن ولید اس زمانے میں کفار کی فوج میں، پوری فوج کو لے کے اس وادی سے آتے ہیں موصوف، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ احد شکست میں بدل گئی۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے گریے کی آواز نہ آ رہی ہو۔ تو ساتھ چھوڑنے کا سلسلہ انبیاء کے دور سے تھا، حتیٰ رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا گیا، بعد میں مولا علی کا ساتھ بھی چھوڑا گیا، امام حسن کا ساتھ بھی چھوڑا گیا، امام حسین کا ساتھ بھی چھوڑا گیا۔ تو ساتھ چھوڑنا ایسی چیز ہے کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ساتھ ہمیشہ یہ پرابلم رہا ہے کہ چند اہل حق ساتھ رہیں، اور اکثریت میں جو اہل باطل تھے انہوں نے جب دنیا کو دیکھا، دنیا کی رنگینی کو دیکھا، تو دنیا کی رنگینی اور دنیا کے حسن و جمال نے ان کو دھوکہ دیا اور وہاں بہتے ہوئے چلے گئے اور حق کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ پرابلم ہے کہ یہ تھا اور یہ ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ چند لوگ حق کی جانب اور باقی باطل کی جانب چلے جائیں گے۔ تو جناب فرزدق نے یہی کہا کہ تلواریں آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ اس منزل سے آگے بڑھے، یہ منازل یعنی مکے اور کوفہ کے درمیان جو مشہور منزلیں آئی ہیں وہ 20 منزلیں، بعض نے اس سے زیادہ بھی بیان کی ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے 20 منزلیں ہیں۔ 8 ذی الحج کو یہ قافلہ چلا ہے مکے سے، اور 2 محرم کو کربلا کی مقدس سرزمین میں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ وادی صفا کے بعد جو اگلی وادی ہے اس کا نام ہے وادی عتیق۔ اس وادی میں آپ پہنچے ہفتے کے دن، 12 ذلحج کو. جب اس وادی میں آپ پہنچیں تو یہ وہ وادی ہے کہ جو مدینہ سے قریب ترین جگہ ہے. اسی وادی پہ جناب اون محمد جناب عبداللہ ابن جعفر یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر کے فرزندان یعنی جناب زینب کے فرزندان اون محمد اس وادی میں آئے اور اسی وادی اور اسی منزل سے آپ امام حسین کے ساتھ ہو لیے. دو فرزندان کو جناب جعفر ابن محمد نے یعنی جناب زینب کے شوہر نے امام حسین کے ساتھ کیا, ایک جناب اون کو ایک جناب محمد کو. اس وادی سے آگے بڑھے ہیں تو اگلی وادی آئی ہے وادی صفرا, اور اس وادی میں آپ جب پہنچے ہیں اتوار کا دن تھا اور 13 ذلحج تھی. پورے ایک دن کے بعد آپ اس وادی میں پہنچے اور اس وادی میں مجمع اور عباد نامی دو شخص کہ جو امام حسین سے ملے اور بعد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں اور شہداء کربلا میں شامل ہوئے, اسی وادی سے امام حسین کے ساتھ ہو لیے. اگلی وادی میں آپ پہنچے یا اگلی منزل میں آپ پہنچے کہ جس کا نام تھا ذات و عرق. اس وادی میں آپ منگل کے دن پیر کے دن 14 ذلحج کو پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد کچھ لوگ جو حج سے واپس آ رہے تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ملے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کام کی بڑی جلدی تھی لہٰذا ہم نے اپنے لوگوں کو ترک کر دیا, اور جو بعض اکیلے تھے کیونکہ یہ قافلہ ایسا تھا کہ جو اونٹوں کی رفتار پہ چل رہا تھا, اور اس زمانے میں کچھ قافلے تھے کہ جنہیں جلدی کام کرنا ہوتا تھا جلدی جانا ہوتا تھا وہ گھوڑوں میں جاتے تھے, لہٰذا بعض لوگ یہاں بھی ملے, امام حسین سے ملاقات کی, حالات اور واقعات سے آشنا ہوئے. اب یہ قافلہ تدریجاً آگے بڑھتا چلا گیا. حاجز بن بطن رما یہ اگلی منزل ہے اور یہاں پر آپ 15 ذلحج کو کہ جو منگل کا دن تھا آپ اس وادی میں پہنچے, اور اس وادی میں پہنچنے کے بعد اسی وادی سے آپ نے رخصت کیا کوفے کی جانب جناب قیس بن مسحر سیداوی کو کہ جن کا ذکر پہلے کیا, اسی وادی سے آپ نے ان کو رخصت کیا, لیکن اب تک جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی کوئی خبر قاصد کے ذریعے سے نہیں پہنچی تھی. لیکن امام کو علم ہو چکا تھا اس علم کے ذریعے سے جسے کہا جاتا ہے علم لدنی, ایک غیب کا علم کہ انبیاء اور آئمہ کو اس قسم کا علم ہوتا ہے لیکن جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی نیچرل وے میں کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کیا ایسا علم ممکن ہے, تو قرآن مجید میں اگر آپ جناب سلیمان کا واقعہ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ایک شخص نے کہا, کیا کہا, انا آتی کا بھی قبل آئیں یرتد علیہ کا طرف ہوگا. کس نے کہا, وقال من عندہ علم من الکتاب, کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس اتنی طاقت تھی. تو یہ وہ چند وہ حالات ہیں کہ جن سے سب صرف انبیاء آئمہ اور اولیاء خدا واقف ہیں. جو ان حالات سے واقف نہیں ہے وہ ان چیز کا عام طور پہ انکار کرتے ہیں, لہذا نبی اور امام کو بہت ساری چیزوں کی خبر ہو جاتی ہے لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. کیوں خاموش رہتے ہیں؟ کہ بہت سارے کام ان کو نیچرل وے میں کرنے ہیں. اس وادی سے جناب قیس بن مسحر سیداوی کو رخصت کیا کہ جن کا ذکر ہوا, خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جناب قیس بن مسحر سیداوی کی روش پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے, خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج جو امام حسین کا پیغام ہم تک پہنچا ہے ہمیں بھی جناب قیس بن مسحر سیداوی اور جناب مسلم بن عقیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کی روش پہ چلتے ہوئے یہ پیغام دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین.
مدینے کا سفر ہے اور میں جب ہی افسردہ قدم لغزیدہ جب ہی افسردہ قدم لغزیدہ